محترم حاجی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاعر مقدسہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک آپ کا حج قبول کرے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور صحیح سالم آپ کو آپ کے ملک لوٹائے۔ ہم میدان عرفات میں ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ عرفہ کا خطبہ اردو زبان میں سماعت فرمائیں گے۔ اس موقع پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہوئے ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین فرماتے ہیں، ہم اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جو مملکہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا حج قبول فرمائے اور حج مبرور ادا کرنے کی توفیق دے، کہ جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اپنے بندوں کو متنوع رزق سے نوازا، اس نے اور افضل اخلاق کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کا وصف بیان کیا تو آپ کے بارے میں فرمایا، اور بے شک تو بڑے یعنی عمدہ اخلاق پر ہے، درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور ان کے پیروکاروں پر جو اچھے برتاؤ اور کریمانہ اخلاق میں ان کے طریقے پر چلیں۔ اما بعد، اے مومنوں، اللہ کے حکموں کو مان کر اور محبت، خوف اور امید کے ساتھ اس پاک ذات سے دلوں کو جوڑ کر اللہ کا تقویٰ اپناؤ۔ بلا شبہ جس نے تقویٰ کو شعار بنایا کامیاب ہوا اور دنیا و آخرت میں بامراد ہوا، جس نے تقویٰ اپنایا اسے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بندے کے لیے اپنے رب کے تقویٰ میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں میں اللہ کو ایک جانے، اور عبادت میں سے کچھ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اور اللہ نے کہا، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ اور اپنی بلندی میں باوقار اللہ نے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تمام انبیاء اور رسول توحید لے کر آئے، ان میں سر فہرست اولو العزم رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ پھر اللہ نے اہل توحید رسولوں کے پیروکاروں کے لیے قابل ستائش انجام بنایا، اور جنہوں نے ان کے طریقے کی مخالفت کی ان کے لیے سزا مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبود معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اور یہ توحید خالص جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی و مفہوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس گواہی کے پائے جانے کے ساتھ، اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے کامیابی و نجات حاصل ہوتی ہے۔ بہیں طور کہ آپ کا حکم مانا جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے، اور آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا کہ آپ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اور گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ مومنوں، تمہارا رب صاحب جلال و رفعت تمہیں بڑے فضل کی بشارت سناتا ہے، اس کا فرمان ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں، جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان کئی ارکان پر مبنی ہے، ان ارکان کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے کی ہے، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر۔ اسی طرح آپ نے ارکان اسلام کو اس قول میں بیان فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ نماز شہادتین کے بعد اسلام کے عظیم ترین ارکان میں سے ہے، یہ وہ عمل ہے جو اسلام پر دلالت کرتا ہے، اور یہ انسان اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ ہے، اس کے اندر بندہ اپنے معبود اور پاک خالق سے سرگوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، نماز کو قائم کریں، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے فرمایا، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو یہ مال کے تھوڑے حصے کو نکال کر ہوتی ہے، اللہ کی رضا جوئی اور فقیروں کی دلجوئی کے لیے، اور ان عام منافع میں حصہ داری نبھا کر جن کا ذکر زکوٰۃ کے مصارف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اس دین کے ارکان میں سے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور پانچواں رکن اللہ کی حرمت والے گھر کا حج ہے، اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں، اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر تو شاء اللہ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی گناہ یا فسق کا کام نہیں کیا تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اے مومنوں، ہمیں حج کے مناسک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ بلکہ ہمیں اپنی تمام عبادتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور آپ کے طریقے اور راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ سبحانہ نے اسی پر اپنی محبت مرتب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین اخلاق اور افضل ترین آداب سے آراستہ تھے، جیسا کہ آپ کے رب جل وعلا نے اپنے اس قول سے آپ کا وصف بیان کیا، اور بے شک تو بڑے یعنی عمدہ اخلاق پر ہے، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا اخلاق بیان کیا تو فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اسلام کی حقیقی تصویر اعلیٰ اخلاق اور بہتر سلوک و برتاؤ پر مشتمل ہے۔ آج مخلوقات کو اپنے مالی معاملات، اقتصادی و سیاسی نظام، علمی مناہج اور بحث و تحقیق کے طریقوں میں اعلی اخلاق پر اعتماد کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ کوئی بھی امت دلوں میں اخلاق کا بوجھ بوئے بغیر سال شہری تیار نہیں کر سکتی۔ اخلاق حقوق کی حفاظت کرتا ہے، افراد اور معاشروں کو کامل ترین منہج پر قائم رکھتا ہے، دنیا کو زندگی کے تمام میدانوں میں اخلاقی معیاروں پر اعتماد کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اخلاق کی بنیادوں کو مؤکد کرتا ہے، جس میں کہ آپ نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلا شبہ تمہارے خون، مال اور آبرو تم پر حرام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ مومنوں، یہ اس دین اسلام کے محاسن میں سے ایک ہے جو اخلاق فاضلانہ پر ابھارنے کے لیے آیا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ جس دین سے اسلام کا فضل، جس سے دین اسلام کا فضل، اس کی شریعت کا کمال اور اس کے مقاصد کی بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دین مصالح کی حفاظت کرتا ہے اور مفاسد کو ختم کرتا ہے، اور کائنات کی تعمیر اور مخلوقات کو نفع پہنچانے کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور آپس میں محبت و رحمت کے اصول مقرر کرتا ہے۔ خیر، احسان، خرچ اور سخاوت پر ابھارتا ہے، اور کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے باز رہنے اور سرکشی چھوڑنے کو کہتا ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ ایک امت ہے جو کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہوئے خواہشات اور بدعتوں سے دور، لڑائی اور عداوت سے بلند، ہدایت پر اکٹھی ہے، جو ایک رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی ہے، اور ایک کتاب سے ہدایت حاصل کرتی ہے، اور وہ قرآن عظیم و کریم قرآن ہے۔ ایک ہی رخ ہو کر نماز پڑھتی ہے، اور وہ کعبہ ہے، اور ایک ہی گھر کا حج کرتی ہے، اور ایک ہی عبادت ادا کرتی ہے۔ آپس میں عدل و رحمت اور باہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ اخلاق کی جن چیزوں پر شریعت نے ابھارا ہے، ان میں خوبصورت باتوں اور اچھے الفاظ کا انتخاب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور شریعت جو کچھ لے کر آئی اس میں باتوں میں سچائی اختیار کرنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ شریعت اسی طرح عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم لے کر آئی۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے والدین، قرابت داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے، اور یتیموں سے، اور مسکینوں سے، اور قرابت دار ہمسایہ سے، اور اجنبی ہمسایہ سے، اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام کنیز سے۔ یقین اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور والدین کے حق میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اللہ سبحانہ نے میاں بیوی کے بیچ حسن معاشرت کا حکم دیا تو فرمایا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ عرفہ میں آپ کے خطبے میں سے یہ بھی تھا، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ بلکہ شریعت نے مخلوق پر احسان کرنے اور ان کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اور اللہ نے دھوکہ دھڑی اور گھٹا بڑھا کر تولنے سے منع کیا، فرمایا، اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے ساتھ، امانتوں کی حفاظت اور انہیں ان کے حقدار تک لوٹانے کا حکم دیا. اللہ اللہ جل و علا نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ, اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. اللہ نے اپنے اس قول سے مومنوں کی تعریف کی. اللہ سبحانہ نے فرمایا, جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طرح اہل ایثار کی تعریف کی, اور اللہ جل شانہ نے فرمایا, بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں, گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو. بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. خیر کی راہ میں صدقات کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں کی تعریف کی. اللہ سبحانہ نے فرمایا, جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے, اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. مومنوں, اخلاق فاضلہ والوں کے ثواب کے سلسلے میں قرآن حکیم کی آیتوں کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. مسلمانوں, اللہ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے تاکہ اپنے فضل سے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرے, جیسا کہ اللہ عز و جل نے کہا, مگر ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں, ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا, ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں, ایمان لائیں, نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. مومنوں, آپ کا یہ دن توبہ کے موسموں اور مغفرت کے مقامات میں سے ہے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا, وہ قریب ہوتا ہے اور پھر ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے, ایسا کیسے نہ ہو. اور یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے اپنی یہ آیت نازل فرمائی, آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا. اسی جگہ اخلاق مکمل ہو گئے, اور عالی فضائل اور پاکیزہ محاسن پر مشتمل شریعت پوری ہو گئی. اے مومن, اس کے نمونے سورہ حجرات میں دیکھیے, جہاں کہ اللہ نے افواہوں کی تصدیق کرنے سے منع کیا, دو لڑنے والوں میں صلح کرانے اور باغی کو حق کی طرف لوٹانے کا حکم دیا, مخلوق کا مذاق اڑانے, برے القاب سے پکارنے, بدگمانی, تجسس, چغل خوری اور تکبر سے منع کیا. پورے عالم کو دعوت ہے کہ قرآن کریم کا مراجعہ کرے تاکہ اخلاق کے بلند درجات سے واقف ہو, جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا, یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے. اسی لیے عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں تھا, میں نے تمہارے بیچ ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوط تھامے رہے تو اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے, وہ ہے اللہ کی کتاب. اور کتاب اللہ نے جس چیز کی طرف دعوت دی وہ ہے مسلمانوں کا اتحاد, مکر, فریب اور خیانت سے بچنا, اور جو خائن اور ظالم گزر چکے ان کے انجام سے عبرت و نصیحت پکڑنا. مالی معاملات میں اسلامی ضوابط و اخلاق کی رعایت سے تجارت بڑھتی ہے, اقتصاد ترقی کرتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے آپسی اعتماد پر مبنی ہوتا ہے. اسی لیے عظیم شریعت نے دھوکہ دھڑی, سود خوری, باطل طریقے سے دوسروں کے مال کو کھانے, خرید و فروخت کی مجہول شکلوں اور جوا کو حرام قرار دیا, اور اللہ نے حقوق کو لکھنے کا حکم دیا, اور ان چیزوں میں سے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن کا اخلاق سے تعلق ہے حکمرانوں کی اطاعت ہے, اور اس کی وجہ عام نظام کے تحفظ میں اس کا عظیم اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ اس لیے امت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا التزام کرے اور اپنے رہنما اور حکمرانوں کے جھنڈے تلے لڑائی جھگڑوں سے دور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، مخالفتوں سے رکتے ہوئے، بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے اکٹھی ہو، اور اس طرح لوگوں کے لیے نکالی گئی سب سے بہتر امت ہو جائے۔ اور یوں اللہ نے جس غلبہ، رزق، خیر اور اتحاد کا وعدہ فرمایا ہے اس سے سرفراز ہو، فتنوں کی گندگیوں اور اس کے دعات سے دور رہے، چاہے وہ جتنا رنگ بدلیں اور اپنے حالات بدلتے رہیں۔ اگر اخلاق کا تحفظ دنیا کے حصوں میں مطلوب ہے تو اس سرزمین پر اس کا تحفظ زیادہ ضروری ہے۔ یہ اخلاق فاضلانہ نہیں کہ حج کے موسم کو نعروں اور مظاہروں کی جگہ یا فرقہ بندیوں اور گروہ بازیوں کی دعوت کا مقام بنایا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے خطبہ میں تاکیدی طور پر بیان فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے دونوں پاؤں تلے رکھی ہوئی ہیں۔ اے سارے کا سارا عالم، بلا شبہ اخلاق کا التزام زندگی کے سب سے اچھے راستے اور کریمانہ زندگی مہیا کرتا ہے۔ اسی لیے اے امت کے رہنماؤں، شریعت کے علماء، اے ذمہ داروں، اے فاضل مربی حضرات، اے والدین اور اے صحافیوں، ہم سب کے سب مدعو ہیں کہ اخلاق کا موضوع جس اہمیت کا حامل ہے وہ اہمیت اسے دیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نفسوں کو اللہ کے خوف کا شعور دلا کر اور قرآن کریم اور سنت نبویہ سے جوڑ کر اور اخلاق کی پاسداری کی صورت میں دنیا و آخرت میں حسن خاتمہ کی امید دلا کر اخلاق پر ان کی تربیت کریں۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دینے کے بعد بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں اور اقامت کہیں، پھر آپ نے ظہر کی دو رکعت قصر نماز ادا کی، پھر عصر کی دو رکعت قصر نماز ادا کی، پھر عرفہ میں اپنی اونٹنی پر وقوف کیا، اللہ جل وعلا کو یاد کرتے رہے اور اس سے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ مزدلفہ گئے، آپ اپنے صحابہ کو رفق و نرمی کی وصیت کرتے اور کہتے، اے لوگو، سکینت و وقار سے کام لو، بھلائی تیز چلنے میں نہیں ہے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچے، جمع و قصر کر کے تین رکعت مغرب پڑھی اور عشاء دو رکعت، مزدلفہ میں رات گزاری اور وہاں فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی، پھر منا گئے، طلوع شمس کے بعد جمرہ عقبہ میں سات کنکریاں ماریں، قربانی کی اور حلق کرایا اور طواف افاضہ کیا۔ ایام تشریق منا میں رہے، اللہ عز و جل کو یاد کرتے رہے، اور زوال کے بعد تینوں جمرات پر کنکریاں مارتے رہے، چھوٹے اور بیچ والے کے پاس دعا کرتے، اور آپ نے صاحبان آدار کے لیے منا میں رات نو گزارنے کی مہلت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 13ویں تاریخ تک منا میں ٹھہرنے کی ہے، اور یہی افضل ہے، اور 12ویں تاریخ کو جلد نکلنا بھی جائز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، آپ ایک معزز مقام اور فضیلت والے زمانے میں ہیں جس میں برائیوں کی مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھا تاکہ آپ ذکر و دعا کے لیے فارغ رہ سکیں. رب کریم سے اپنے لیے اور اپنے محبوبوں کے لیے اور جن کا آپ پر حق ہے ان کے لیے اور عام طور سے تمام مسلمانوں کے لیے خوب خوب دعا کیجئے کہ اللہ ان کے احوال کی اصلاح کرے اور حق پر انہیں متحد کر دے, اور جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے. جیسا کہ حدیث میں ہے, جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے بدلہ دو, اور اگر بدلہ نہ دے پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو. بلا شبہ ان میں سے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی ہے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کی راحت کے لیے راتوں کو جگتے ہیں, اور جن میں سر فہرست خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اے اللہ, اے حی و قیوم, اے صاحب جلال و اکرام, ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق یاب کر. اے اللہ, ہر بھلائی پر تو ان کا حامی ناصر اور مددگار ہو. اے اللہ, وہ جو بھلائی اور احسان کر رہے ہیں اس پر انہیں بہتر بدلہ دے. اے اللہ, ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو برکت سے نواز. اے اللہ, ان کے ذریعے شاہ کے بازو مضبوط کر اور انہیں پوری امت کی بھلائی کا ذریعہ بنا. اے اللہ, حاجیوں کا حج قبول کر. اے اللہ, حاجیوں کا حج قبول کر, ان کے معاملات کو آسان فرما اور انہیں ان لوگوں کے شر سے بچا لے جو ان کا برا چاہیں. اے اللہ, تو انہیں صحیح سلامت بحرہ مند ان کے ملکوں میں واپس کر دے, اس حال میں کہ تو نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کی ضرورتیں پوری کر دیں. اے اللہ, تو مسلم مردوں اور مسلم عورتوں, مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما, ان کے آپسی رشتے کو جوڑ دے, ان کے دلوں کی اصلاح فرما, ان کے معاملات کی سرپرستی فرما, انہیں ان کے ملکوں میں مامون کر اور انہیں سب سے اچھے اقوال اعمال اور اخلاق کی ہدایت بخش. پاک ہے انہیں ان کے ملکوں میں مامون کر اور انہیں سب سے اچھے اقوال اعمال اور اخلاق کی ہدایت بخش. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہے, اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے.